الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی گئی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے والعافین عن الناس اور انسانوں کو معاف کر دینے والے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں گویا یہ تین صفتیں انسان اپنے اندر اگر پیدا کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے دنیا کی ہر عورت محبت چاہتی ہے ماں باپ سے بھی محبت چاہتی ہے بھائی بہن سے بھی محبت چاہتی ہے خاوند سے بھی محبت چاہتی ہے اولاد سے بھی محبت چاہتی ہے قرآن مجید کی یہ آیت اسے بتا رہی ہے کہ اگر یہ اپنے اندر چند صفات پیدا کر لے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی محبت مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بندی بن جائے گی تو جیسے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر طرف سے مجھے محبتیں ملیں تو مومنہ عورت کے دل میں یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی بھی پسندیدہ بندی بن جاؤں اس کی بھی محبوبہ بندی بن جاؤں اللہ تعالیٰ کا پیار نصیب ہو اس کی محبت نصیب ہو اس کی رحمت کی نظر مجھے نصیب ہو قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونے پر خوشی ہو اور یہ تھوڑی سی محنت سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز بتائی گئی وہ فرمایا والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ناپسندیدہ بات کے اوپر انسان کو غصہ آتا ہے ناپسندیدہ چیز دیکھے اسے غصہ آتا ہے مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو شریعت نے بھی کہا کہ ہم اپنے غصے کو شریعت کی حدود میں رکھیں جب یہ غصہ حد کو پھیلانگ لیتا ہے اور انسان غصے کی وجہ سے وہ کچھ کر لیتا ہے جو شریعت نے منع کیا تو یہ غصہ پھر حرام بن جاتا ہے یہی غصہ جائز تھا یہ غصہ عبادت تھا اگر شریعت کے اندر ہوتا مثال کے طور پر اگر بچی کو ماں منع نہیں کرے گی تو اس کے اندر تو بری عادتیں پیدا ہو جائیں گی. لہذا بچی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری امی میں غصہ بھی ہے, وہ پھر کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو خلاف شرع ہو, کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہو. تو ایسی ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی, اور جو ماں یہی کہتی رہے بچوں کو کہ تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی, تو گویا ان الفاظ کے کہنے سے عورت نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کہ میں ان بچوں کی تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوں. حالانکہ جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو پیار بھی بہت دیتی ہیں مگر بچوں پر اپنا روب بھی رکھتی ہیں. جس طرح عام آدمی شیرنی سے ڈرتا ہے, اس طرح وہ بچے کوئی بری حرکت کرتے ہوئے اپنی ماں سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پیار کے کام پر امی پیار دے گی اور الٹا کام کریں گے تو امی ہمیں غصے کے ساتھ پیش آئے گی. تو اچھی عورتیں اولاد کے اوپر اپنا روب رکھتی ہیں, یہ شریعت نے ایک اچھی چیز بنائی. مرد تو ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا, کوئی دفتر میں ہے, کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے, تو زیادہ وقت تو گھر پہ عورت نے ہی گزارنا ہوتا ہے. تو اولاد کی حفاظت اسی نے کرنی ہے, اور وہ حفاظت اسی طرح کہ بچوں کو محبت بھی دے پیار بھی دے مگر اتنا دے کہ وہ بگڑنے نہ پائیں. اتنا پیار دے دینا کہ اولاد بگڑ جائے, یہ ماں کی بیوقوفی ہوتی ہے. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو قابل بنائے, فرما بردار بنائے, آداب سکھائے, ان کی اچھی تربیت کر جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ غصہ رکھا ہے. تو غصہ ایک اچھی صفت ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. اس صفت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کو سیدھا رکھتی ہے, اور خود اپنے بارے میں بھی. اگر بالفرض یہی عورت کسی کام کی خاطر گھر سے نکلی یا گھر میں ہی موجود ہے اور کسی غیر محرم نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی, تو اب اگر اس کے اندر غیرت ہوگی تو یہ اس بات کا برا منائے گی. یا اگر کوئی غیر محرم مرد اس کے ساتھ فون پہ ضرورت سے زیادہ کلام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ غصہ کرے گی, یہ کون ہوتا ہے مجھ سے بات کی جرت کرنے والا. اب یہ غصہ اس کے لیے عزت اور پاک دامنی کے حاصل کرنے کا سبب بن گیا. تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کیونکہ بات کرنے والے مرد کو اگر محسوس ہو کہ میری بات کا اس عورت نے برا منایا تو وہ کبھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جس کو پتہ ہو کہ میری آنکھیں اٹھنے پر اس عورت نے برا منایا, وہ کبھی اس عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا. تو دیکھیں کہ یہ غصہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت انسان کو عطا فرمائی. دنیا میں وہی عورتیں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہیں جو اپنے عزت و ناموس کے بارے میں بہت غصہ والی ہوتی ہیں, نہ کسی کو کوئی بات کی جرت دیتی ہیں اور نہ کسی کے سامنے بے جا مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں. اس نعمت کی وجہ سے عورت کو پھر وہ مقام ملتا ہے جس کو پاک دامنی کہتے ہیں, اور اس پاک دامنی کے سبب دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور قیامت کے دن بھی اسے جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے. مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. غصہ اگر اپنی حد سے باہر نکلنے لگے تو یہ چیز نقصان دہ بن جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسی کہ اگر آدمی غذا اپنی ضرورت کے مطابق کھائے تو وہ صحت کا سبب بنتی ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے تو وہ پیٹ خراب ہو کر بیماری کا سبب بن جاتی ہے. تو افراط و تفریط دونوں غلط ہوتی ہیں. دیکھیں نا، کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، اور زیادہ نمک ہو جائے تو پھر روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنے کو جی نہیں چاہتا. مرچے نہ ہو تو مرد کہتے ہیں جی کہ سالن پھیکا ہے، اور اگر مرچے زیادہ ہو جائیں تو ایک لقمہ کھانے کو جی نہیں چاہتا. تو اسی طرح انسان کے غصے کی مثال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. جس عورت میں غصہ نہیں ہوتا اکثر وہ عورت پاک دامن بھی نہیں رہ سکتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت غیر مردوں سے بچ سکے. یہ غصہ ہی وہ نعمت ہے جو اس کو پاک دامنی کی عزت دیتا ہے، پاک دامنی کا تاج اس کے سر پہ سجاتا ہے، اور اتنا میٹھا بندہ بن کر رہے کہ ہر بندہ اسے ہف ہف کرنے کو تیار ہو، تو پھر ایسی عورت کی تو عزت و ناموس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اگر حد میں رہے. جب حد سے باہر ہو جائے تو پھر اس کو روکا جائے گا، اور جس طرح غصہ کرنا اپنی جان مال عزت آبرو کے لیے بچانے کے لیے ضروری تھا، اسی طرح اب غصے کو روکنا بھی ضروری ہو جائے گا. لہذا ضرورت سے زیادہ غصہ ہونا، یا بات بات پہ غصہ ہونا، یا معمولی بات پہ غصے میں آ جانا، یہ چیز بھی بری ہوتی ہے. غصہ آنا چاہیے مگر غصے کی بات پہ آنا چاہیے. معمولی باتوں پہ غصے میں آ جانا یہ اچھائی کی بجائے برائی بن جاتی ہے، اور اس کو روکنا انسان کے لیے پھر صفت ہوتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتوں میں غصہ زیادہ جلدی بھڑک جاتا ہے. ذرا سی چھوٹی سی بات ہوئی اور غصہ بھڑک اٹھا. اس غصے کی مثال ایک آگ کی مانند ہے. جیسے آگ کی چنگاری بھڑکی سب کچھ جلا دیتی ہے، اسی طرح غصے کی چنگاری بھڑکتی ہے اور سب کچھ جلا دیتی ہے. تو اس آگ کو ہر وقت نہیں جلنے دینا چاہیے، ہر وقت نہیں سلگنے دینا چاہیے. اس آگ کو قابو میں رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. یعنی بندے کے اندر اتنی قوت ارادی ہو، اتنی صفت ہو کہ وہ اپنے غصے کو بے جا موقع پر یا بے جا وقت پر ظاہر ہونے سے روک لے. جب اس نے غصے کو روک لیا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ صفت بن گئی. غصہ تو بعض اوقات آنے لگے تو بے موقع چیزوں پہ آتا ہے. عام طور پر غصہ آتا ہے کمزوروں کو، اور زیادہ غصہ آنا کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ صحت مند آدمی کی بجائے بیمار آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بیمار ہو کے بندے کی طبیعت چڑ چڑی ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ بیماری ہے، کمزوری ہے، اب اس کو بات بات پہ غصہ زیادہ آتا ہے. اسی طرح جوان کے مقابلے میں بوڑھے بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے. बूढ़े का क्या कहना, वो तो कई मतलब हवा को भी गालियां निकाल देता है। अपना आप उसके बस में नहीं होता, तो जवान की निस्बत बूढ़े को गुस्सा ज्यादा, सेहतमंद की निस्बत बीमार बंदे को गुस्सा ज्यादा और मर्द की निस्बत औरत को गुस्सा ज्यादा। आमतौर पर जो औरतें ज्यादा गुस्से की तबीयत वाली होती हैं, वो फिर अपना गुस्सा बेजा तरीके से निकालती हैं। कई तो ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चों की पिटाई करती हैं और उल्टा गुनाहगार बनती हैं। मासूम बच्चे अगरचे आपकी औलाद हैं, मगर आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है। गुस्सा खामिंद का निकाला बच्चों पे, गुस्सा कोई काम खराब होने का निकाला बच्चों पे, गुस्सा अपनी कोई ख्वाहिश पूरी ना होने का निकाला बच्चों पे, तो ये कहां का इंसाफ है? ये उल्टा अपने आप को गुनाहगार बनाना हुआ। माँ को तरबियत की खातिर बच्चों को मारने की इजाजत है, लेकिन बेजा मारने पर माँ क्यामत के दिन अपने बच्चों की मकरूज होगी, उनको उनका हक दिलवाया जाएगा। इसलिए बगैर वजह के हाथ उठा देना, कुछ औरतें तो फिर हाथ उठा लेती हैं और कुछ औरतें फिर लानतें करना शुरू कर देती हैं, यानी जुबान काबू में नहीं होती। इस पे भी लानत, उस पे भी लानत, उस पे भी लानत, हर चीज को बुरा कहना शुरू कर देती हैं। ये भी अल्लाह ताला की नेमतों की नशुक्री है। तो ये गुस्से का बेजा इजहार होता है। चाहिए कि गुस्से को काबू करने वाली सिफत अपने अंदर पैदा करें, और ये सिफत पैदा होती है जब इंसान ये गौर करे कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैं गुस्सा दूसरे से निकाल सकती हूं, तो अगर मेरे गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को गुस्सा आया और क्यामत के दिन उन्होंने मुझ पे गुस्सा किया, तो फिर मेरा क्या बनेगा? जब भी गुस्सा आए तो इंसान फौरन अपने मालिकुल मुल्क को याद करे और ये सोचे कि जितना मुझे गुस्सा उतारने का मौका अब नसीब है, अल्लाह ताला को इससे ज्यादा मेरे ऊपर गुस्सा उतारने का जो है कुदरत हासिल है। लिहाजा जब हम ये मज़मून अपने दिल में सोचेंगे तो हमारा गुस्सा काबू में आ जाएगा। हम कितने नापसंदीदा काम करते हैं, गुनाहों के काम करते हैं, हमारा मालिक हमें फौरन तो सजा नहीं देता, कितनी तहम्मुल मिजाजी है उसमें। अल्लाह ताला के हिल्म पे कुर्बान जाएं कि बंदे गुनाहों पे गुनाह कर रहे होते हैं, वो परवरदिगार फिर भी उनको रिस्क दिए चला जाता है। हम गुनाह कर करके सो जाते हैं और वो परवरदिगार जाग जाग कर हमारी हिफाजत कर रहा होता है। ज़ुन्नून मिश्री रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं मैं दरिया के किनारे जा रहा था, मैंने एक मोटे से बिच्छू को देखा कि वो बिच्छू पानी में जाने लगा। मैंने सुना हुआ था कि बिच्छू तैरना नहीं जाता, पानी में डूब जाता है, तो मैंने सोचा कि देखूं ये बिच्छू के साथ क्या मामला होता है। जब मैंने जरा करीब होकर देखा तो पानी के अंदर एक कछुआ था, इस तरह से बैठा हुआ कि उसकी पीठ, उसकी कमर वो पानी से बाहर निकली हुई थी और बाकी पानी के अंदर था। तो ये बिच्छू उसकी पीठ के ऊपर बैठ गया और कछुए ने पानी के अंदर तैरना शुरू कर दिया। कहते हैं एक अजीब सी बात ये मैंने देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया, जरा देखता हूं कि इसका अंजाम क्या होता है। कहते हैं मैंने भी दरिया के अंदर अपना कदम रख दिया। पीछे पीछे चलता रहा, हत्ता के मैंने देखा कि वो कछुआ तैरते तैरते दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा। जब खुश्की पर आया तो बिच्छू उसके ऊपर से उतरा और बिच्छू ने फिर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मैं हैरान होकर बिच्छू को देख रहा था। एक तरफ दौड़ते दौड़ते जाते जाते काफी दूर आगे जाने के बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एक दरख्त है और उस दरख्त के साये में कोई नौजवान लड़का सोया हुआ लेटा हुआ मालूम हो रहा है। ये बिच्छू बिल्कुल उसकी तरफ जा रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बिच्छू कहीं उसको जाके काट न ले, तो मैंने अपना जूता उतार कर अपने हाथ में ले लिया कि अगर ये उसके बिल्कुल करीब पहुंचेगा तो इससे पहले कि बिच्छू उसे काटे मैं इस बिच्छू को मार दूंगा। वो कहते हैं कि मैं जूता हाथ में लिए बिच्छू के पीछे पीछे और बिच्छू आगे आगे दौड़ रहा है। अचानक मैंने क्या देखा कि एक तरफ से एक बड़ा फन वाला सांप वो चलता हुआ उस नौजवान की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो सांप जरा आगे हुआ ये बिच्छू उस सांप के साथ चिमट गया और इसने उस सांप को इतना डसा कि इसकी जहर की वजह से सांप वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। जब सांप ठंडा हो गया तो ये बिच्छू फिर वापस, अब मैंने इसको देखा कि ये क्या करता है, तो वापस जाते जाते बिच्छू फिर उसी कछुए के करीब पहुंचा और उसकी पीठ पर बैठ गया और कछुए ने फिर उसे पहले किनारे की तरफ पहुंचाने के लिए तैरना शुरू कर दिया। कहने लगे जब ये सब मैंने देखा तो मैं कुदरत की इस मामले पर बड़ा हैरान हुआ कि देखो इस नौजवान को ये सांप डसना चाहता था और अल्लाह ताला इस नौजवान को बचाना चाहते थे। अल्लाह ताला ने दरिया के दूसरे किनारे से बिच्छू को इस किनारे पर भेजा और बिच्छू चूंकि तैरना नहीं जानता तो कछुए को अल्लाह ने मुतय्यन किया कि बिच्छू को सवारी बनकर यहां पहुंचाए और इसने उस सांप को डस लिया और इस तरह उस बंदे की हिफाजत हो गई। तो वो कहने लगे कि मेरा ख्याल हुआ कि मैं जाऊं और उस बंदे को तो देखूं कौन है। जब मैं वापस आया और उस नौजवान को देखा तो फरमाते हैं कि वो गाफिल नौजवान नजर आता था और उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। तो मैंने उस नौजवान को झंझोड़ के जगाया। जब उठा तो मैंने उसे कहा कि देख तू तो शराब पी के सो गया लेकिन तेरा परवरदिगार इस हालत में भी तेरी जान की हिफाजत कर रहा है। फिर मैंने उसे सारा वाकया सुनाया। उस शराबी नौजवान ने जब देखा सांप को कि जहरीला था मगर मरा पड़ा है तो वो बड़ा दिल के अंदर हैरान हुआ और उस वक्त कहने लगा कि ऐ परवरदिगार मैं गुनाह कर कर के सो जाता हूँ, तू जाग जाग के मेरी हिफाजत करता है। आज मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और आइंदा मैं आपकी रजा वाली जिंदगी गुजारने का अहद करता हूँ। चुनाचे वो नौजवान नेक बन गया। तो तवज्जो फरमाइए कि किस तरह अल्लाह ताला हम गुनाहगारों की हिफाजत फरमाता है, गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें इज्जतें देता है, लोगों की जबानों से हमारी तारीफें करवा देता है। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा हौसला है। इसके बिलमुकाबिल बंदे का मामला देखिए, जरा सी बात पे इतना बेहौसला बन जाता है कि इसका जी चाहता है कि दूसरे बंदे को तो जीते जागते जमीन में गाड़ दिया जाए। तो ऐसा गुस्सा शरीयत में नापसंद किया गया, लिहाजा अच्छी औरतें वही होती हैं जो अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में कर लें। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारी सिफत थी कि अगर किसी बात पे गुस्सा आता भी था तो बहुत जल्दी वो उसको काबू में ले लेते थे। चुनाचे एक मर्तबा सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में मेहमान आया और आपने अपनी बांदी को फरमाया कि इसके लिए कुछ लाओ जो हम मेहमान के सामने पेश करें। घर में कुछ शोरबा पड़ा हुआ था तो उस बांदी ने वो गर्म किया और प्याला भर के वो लाई, लेकिन जब कमरे में दाखिल होने लगी तो खुदा की बंदी देख कहीं रही थी, चल किधर रही थी। थोड़ी सी उसकी गफलत की वजह से जो उसका पांव अटका और वो गिरने लगी तो वो गरम गरम शोरबे का सारा प्याला सैयदना हुसैन लानों के ऊपर आकर गिरा। अब जब खौलता शोरबा जिस्म पर गिरे तो इंसान का बदन जलता है, कितनी तकलीफ होती है। इस तकलीफ की शिद्दत में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े गुस्से के साथ उस बांदी की तरफ देखा कि ये कितनी बेध्यानी है। तो वो बांदी पहचान गई, आखिर उसी घर की खादिमा थी, कि आपने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा। तो जैसे ही उसने ये देखा कि आपने गुस्से के साथ देखा तो उसने फौरन कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वल का जमीन अलगैज, गुस्से को पी जाने वाले। इन अल्फाज के सुनते ही सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपने गुस्से को पी लिया। जब उसने देखा कि अब इन्होंने अपने गुस्से को पी लिया, गुस्से का घूंट भर लिया, तो उसने अगला हिस्सा पढ़ा आयत का कि वल आफीन अनिन्नास, इंसानों को माफ कर देने वाले। तो आपने कहा कि ए बांदी, मैंने गुस्से को पी भी लिया और मैंने तेरी इस गलती को माफ भी कर दिया। तो बांदी ने अगली आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकुकारों से मोहब्बत रखते हैं। ये सुनते ही उन्होंने फरमाया कि अच्छा चलो, मैंने तुम्हें अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। ये है कुरान मजीद के ऊपर अमल करना कि चंद लम्हे पहले इतना गुस्सा था कि उस बांदी को सजा देना चाहते थे और आयत के अल्फाज सुने और यूं अपने आप को बदला कि उस बांदी को अल्लाह के रास्ते में आजाद ही कर दिया। तो हमारे अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए कि हम अपने गुस्से को काबू में ले आएं। कई घरों में मर्दों में गुस्सा बहुत होता है, वो बेचारे भी मरीज होते हैं, तो उन मर्दों को चाहिए कि वो भी अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश करें, अपने मामलात किसी अल्लाह वाले के सामने जाकर बताएं, अपनी तबीयत की कैफियत जरा खोलें, वो कुछ पढ़ने को बताएंगे या दुआएं करेंगे, जिससे कि इन बुरी चीजों से जान छुड़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि औरतों की महफिल है, इसलिए इस महफिल में तो औरतों ही की बात करनी होती है। तो बताना कि ये मकसद था कि गुस्सा जल्दी आना ये कमजोरी की अलामत है और इसी तरह गुस्सा देर तक रहना ये भी कमजोरी की अलामत है। अच्छा इंसान वो होता है कि जिसको गुस्सा देर से आए और जल्दी ठंडा हो जाए। गुस्सा उसे देर से आए मगर गुस्सा ठंडा जल्दी हो जाए, وہ دل سے نکال دے، دل سے اس کو ختم کر دے. جیسے کہتے ہیں نا جی آپ غصہ تھوک دیں تو بندے کی ایسی شخصیت ہو کہ غصے کو دل سے نکال دے. تو غصے پہ قابو پا لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ صفت ہے. اس لیے فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کر دینے والے. جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا تو اس کے گرد و پیش والے لوگوں سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کبھی ارادتن ہوتی ہے کبھی بغیر ارادے کے غلطی سے ہو جاتی ہے. تو لوگوں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دینا یہ بھی بہت بڑی صفت ہے. یہ صفت بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العزت کا خلق ہے کہ اللہ تعالی عفوون ہیں، معاف کرنے والے ہیں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ رب العزت کے محبوب، اگر میں شب قدر پالوں تو اس وقت میں کیا دعا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیرا تم یہ دعا کرنا اللهم انك عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. تو انسان کو یہ خلق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. چنانچہ ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کریں، اپنے نفس کی غلطی کو معاف نہ کیا کریں، دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا کریں. اور آج کل معاملہ الٹ ہے، ہمارا نفس جو کچھ بھی کر لے اس کو سزا دینے کی ہم جرات نہیں کرتے، لیکن دوسرے بندے سے تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بس ہمارا خون کھولنے لگ جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں خون اتر جاتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ زندہ ہی کیوں ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی عادت ڈالیں اور اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. ان میں سے پہلی چیز قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا. یعنی ایک آدمی کو اختیار حاصل ہے، اگر وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرمائیں گے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے عذر کو جلدی قبول کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو جلدی قبول فرما لیں گے. اسی پر ہمارے بزرگوں نے قیاس کر کے کہا کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے. ہم اگر دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک قبیلے کے لوگ گرفتار کیے گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے. کافی لوگ تھے، ہجوم تھا، مرد بہت سارے تھے، عورتیں بھی تھیں. اس میں ایک جوان العمر لڑکی تھی اور اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا. اب وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی اور اس کو کچھ ہوش نہیں تھا. سر سے دوپٹہ اترا ہوا، ننگے سر وہ ادھر ادھر پھر رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو آپ نے ایک صحابی کو اپنی چادر دی اور فرمایا کہ جاؤ اور اس نوجوان بچی کو سر پر یہ چادر دے دو. تو اس نے بڑا حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ تو کافر لڑکی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ کافرہ ہے مگر بیٹی تو ہے، اگر تو آج اس کے سر پر چادر دے گا اللہ تعالی قیامت کے دن تیرے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ستر پوشی کا معاملہ کریں گے، اگر کسی کے عیب کا پتہ بھی چل جائے تو ہم تنہائی میں اسے سمجھائیں مگر لوگوں میں اس کو رسوا نہ کریں، بدنام نہ کریں. اس کو ستر پوشی کہتے ہیں. حتیٰ کہ عورت اگر اپنے میاں کی بھی کوئی ایسی بات محسوس کرے، دیکھے جو ناپسندیدہ ہے، تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے بلکہ اس کی فرض پوشی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خامد کی اصلاح فرما دے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے عذروں کو جلدی قبول کر لیتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو جلدی قبول فرما لیں گے. تو ہمارے اندر معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، جلدی معاف کر دینا چاہیے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے معافی مانگی، اور دوسرے نے اس کو معاف نہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے پیش نہ ہو. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت سے دنیا، جس کسی سے دنیا میں کوئی معافی مانگے، معذرت کرے اور وہ بندہ اس کو معافی نہ کرے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کو پھر چاہیے کہ یہ حوض کوثر پہ میرے سامنے پیش بھی نہ ہو. کیا مطلب کہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی قیامت کے دن شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اب جب اللہ تعالیٰ کے محبوب اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بندہ الٹا کام کرے، غلطی کر لے اور پھر وہ ایکسکیوز کرے، سوری کرے، معافی مانگے تو ہمیں چاہیے ہم اس کو جلدی معاف کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، ہم آپ کی نسبت سے اس بندے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں. آج کل اکثر یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ جی ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ عادت ہے. آپ اینٹ کا جواب پتھر سے تو دے لیں گی، اگر زیادتی کریں گی تو قیامت کے دن مظلومہ کی بجائے ظالمہ بن کے پیش ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اس لیے ہر بات کا حساب چکانا بھی ضروری نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات خاوند نے کہہ دی فوراً آگے سے جواب دیتی ہیں، ساس نے کہہ دی فوراً آگے سے بولتی ہیں. ان کی زبان ٹر ٹر کرنے سے باز ہی نہیں آتی، بولتی رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں، اور یہی بولنا ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی زبان ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے ہر بات کا جواب بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کی جواب میں بولنا بھی ضروری نہیں ہوتا. کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے، بالخصوص کبھی آپ اگر محسوس کریں کہ آپ کے میاں آپ پہ غصے ہو رہے ہیں، آپ کی ساس آپ پہ غصے ہو رہی ہے، اور آپ کا سسر آپ پہ غصہ ہو رہا ہے، اور آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آگے سے چٹک کے جواب دیں، بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کا غصہ برداشت کر لیں گی تو اس کے بدلے اللہ تعالی کی محبت آپ کو نصیب ہوگی. کیونکہ آپ صبر کریں گی، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ترکی بترکی جواب نہیں دیا جاتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا، بلکہ کئی مرتبہ معاف کر ہی دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوسرے بندے سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. جیسے آج کل عورتوں میں عادت ہوتی ہے نا کہ جی اس نے یہ بات کی، میں نے اس کے جواب میں ایسی بات کی کہ جلتی ہی رہی ہوگی. یہ جو کرتی ہیں نا کہ وہ جلتی ہی رہی ہوگی، تو پھر اس کے جواب میں اگر اللہ تعالی نے ہم سے حساب لے لیا تو پھر ہم تو جہنم میں جلتے ہی رہیں گے. اس لیے معاف کرنا چاہیے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ کی ہر جوان عورت کے دل میں یہ خیال تھا کہ آج رات یہ مسلمان ہمارے گھروں کو لوٹیں گے، ہمارا مال ہم سے چھینیں گے، ہمارے مردوں کو قتل کریں گے، اور مکہ کی کوئی جوان لڑکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی آبرو سلامت رہے. اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو 13 سال ستایا تھا، 13 سال مسلمانوں کو اذیت پہنچائی تھی، 13 سال مسلمانوں کے سینوں پہ مونگ دلی تھی. 13 سال کا عرصہ کوئی چھوڑا تو نہیں ہوتا. انہوں نے جی بھر کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو جی بھر کر تکلیفیں پہنچائی تھیں. ہر کسی کو اپنا کیا یاد رہتا ہے، اب انہیں وہ اپنا کیا یاد آ رہا تھا. کہ جب ہم نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا تو پھر آج تو یہ غالب ہو کے آ رہے ہیں، فاتح بن کے آ رہے ہیں، تو آج تو یہ گن گن کے بدلے چکائیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی عورتیں خوف زدہ تھیں، آج ہمارے گھر کے مرد ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم بیوہ بن جائیں گی، مال ہم سے چھین لیا جائے گا، اور یہ ہماری جوان لڑکیوں کو اپنی باندھی بنا لیں گے اور ہماری عورتوں کی عزتوں کو خراب کریں گے۔ عجیب بات کہ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور کسی کافر کے گھر میں کوئی مسلمان داخل ہی نہیں ہوا، تو عورتوں کو تو ڈر خوف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں کہ یہ مسلمان کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ کافر مرد اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی کوئی مسلمان نہ ملا، لہذا وہ چلتے چلتے حرم شریف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ چاہنے والے، اللہ کے نام پہ یہ قربان ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے یہ دیوانے، اللہ تعالیٰ کے یہ مستانے، چونکہ اللہ کے گھر سے بہت عرصہ دور رہے تھے اور اب ان کو یہاں آنا نصیب ہوا تھا، تو یہ سب کے سب حرم کے اندر موجود تھے، مطاف میں موجود تھے، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کر رہا تھا، کوئی اپنے رب سے لو لگا کر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو مرد لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مسلمان تو کچھ اور طور طریقے کے لوگ ہیں، ہم نے برا سوچا تھا، یہ لوگ تو ایسے نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے وہ رات اللہ کی یاد عبادت میں گزار دی۔ جب اگلا دن طلوع ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے عثمان بن مضعون کو بلایا، یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے پاس بیت اللہ شریف کے دروازے کی کنجی ہوتی تھی، اور بلا کر آپ نے اس کو کہا کہ عثمان، بیت اللہ شریف کی کنجی میرے حوالے کرو۔ چنانچہ اس نے کنجی آپ کے حوالے کر دی، نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ جب آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکلے تو صحابہ کرام کو یہ توقع تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بیت اللہ کا دروازہ بند کروائیں گے اور اس کی چابی کسی نہ کسی مسلمان کو دیں گے، لہذا جتنے جلیل القدر صحابہ تھے وہ سب نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، سب کے دل میں یہ شوق انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش کہ بیت اللہ کا کنجی بردار ہمیں بنا دیا جائے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے خاندان کو یہ سعادت ملے۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی حکمران ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازتا ہے، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ عنایات ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام اس خیال کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے، نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کروایا، اور اس کے بعد آپ عثمان کے پاس جو ہے آئے اور آپ نے فرمایا، عثمان تم یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے وقت یہاں سے روانہ ہو رہا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر دعا کروں، عثمان میں نے تم سے گزارش کی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولو، تم نے کھولنے سے اور مجھے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، عثمان تجھے یہ بات بری لگی تھی اور تو نے اس کے جواب میں مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تھی، دیکھو آج میرے اللہ نے وہ وقت دکھا دیا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، کنجی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن عثمان جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا آپ نے کنجی تو دے دی، اب کلمہ پڑھا کر مجھے جنت کی کنجی بھی عطا فرما دیجئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اعلی اخلاق تھے کہ آپ دشمن کو بھی معاف کر کے اس کے دل کو جیت لیا کرتے تھے، تو اس لیے ہر بات کا حساب دنیا میں ہی چکانا نہیں ہوتا، معاف کرنا بھی ایک صفت ہوتی ہے، اس لیے آپ اللہ کے لیے معاف کرنا اپنی صفت بنا لیں، غصہ آ جائے اس کو اللہ کے لیے اپنے قابو میں کر لیا کریں، اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اگر آپ دوسرے کی برائی کے بدلے میں خود بھی برائی کا سلوک کریں گی تو پھر برائی مٹے گی کیسے؟ پہلے ایک برائی تھی، آپ نے بھی برائی کے جواب میں برائی کا جواب دیا تو ڈبل برائی دنیا میں ہو گئی، اس طرح تو برائی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے شریعت کا مسئلہ تو سنا ہی ہوگا کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک پاک پانی سے اسے نہیں دھوئیں گے وہ ناپاکی ختم نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ناپاکی کو ناپاک پانی سے دھونا شروع کر دے تو ناپاکی بڑھ تو سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ اس کے جواب میں برائی کرنے لگ جائیں تو دنیا سے برائی ختم نہیں ہوگی، برائی کو مٹانے کے لیے تو اچھائی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ پاک پانی برائی کو مٹا دیتا ہے، گندگی کو مٹا دیتا ہے، اچھائی اسی طرح برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہی اصول بتلا دیا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو نیکی کے ساتھ دھکیلو، پھر دیکھو اس کا کتنا اچھا اثر سامنے آتا ہے۔ لہذا مستورات سے یہ گزارش ہے کہ یہ اپنے اندر آج سے یہ عہد کر لیں، ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گی، خاوند ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ہم اس کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں گی، ساس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ہم اپنے رب کے سامنے اپنا غم بیان کریں گی مگر ہم اس کے ادب میں فرق نہیں آنے دیں گی، ہم اپنے سسر کے ادب میں فرق نہیں آنے دیں گی، ہم رشتہ دار عورتیں جنہوں نے ہمارے دل دکھائے ہم ان کی غیبت نہیں کریں گی، ان کی اوپر الزام تلاشی نہیں کریں گی، بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے اپنے اللہ کے حضور قرب چاہیں گی۔ لہذا یہ ایک اچھی صفت ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، تو اس کو کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا۔ انسان بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی بدلہ نہ لے، یہ عظمت ہوا کرتی ہے، اس کو معاف کرنا کہتے ہیں۔ معاف کرنا اس کو تو نہیں کہتے کہ انسان کا بس نہ چلے تو کہے کہ جی میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا تو ہوتا ہے کہ جہاں قابو بھی ہو، غصہ انسان نکال بھی سکتا ہو، ریاکشن انسان دکھا بھی سکتا ہو، مگر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر انسان اس کو نہ دکھائے اور اللہ رب العزت سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مومنہ عورت بڑی پسند ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، ان میں سے ایک قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما دے کہ ہم برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کا معاملہ کرنے والے بنیں۔ اس لیے مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جس کو کسی حاسد نے پریشان کر رکھا تھا، تنگ کر دیا تھا، اور یہ بڑا دل آزردہ تھا. حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، فلاں آدمی ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے، میں اس کے جواب میں اب کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے. وہ این او سی مانگنا چاہتا تھا کہ اب میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں، مگر اللہ والے تو عجیب باتیں کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے اتنا پیارا جواب دیا، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے اسے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ تو پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. تو آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، اگر گھر میں کسی نے آپ کو ستایا اور دل دکھایا ہے اور اس کے جواب میں آپ بھی ویسا ہی کرنے لگ جائیں گی تو گھر کے اندر تو برائی دگنی ہونی شروع ہو جائے گی، اچھائی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے چاہیے کہ یہ اچھی صفت اپنا کر ہم قدرت ہونے کے باوجود دوسروں سے بدلہ نہ لیں، انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں. دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ ایک اچھی صفت میانہ روی اختیار کرنا. میانہ روی کہتے ہیں کہ درمیان کی چال چلنا، درمیان کی کیفیت کو اپنانا، یہ میانہ روی کہلاتی ہے. نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، ان کے درمیان میں انسان اپنی زندگی گزارے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالی نے کسی عورت کو بہت مال پیسہ دیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتنا اس کا دکھاوا کرے کہ اپنے لباس سے بھی دکھاوا اور اپنی ہر چیز سے دکھاوا، اپنی بات سے بھی دکھاوا، بات بات میں دوسروں کو نیچا سمجھے، اپنے کو اونچا سمجھے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عظمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور انسان پھر بھی جھک کے رہے اور درمیانی راستے کو اختیار کرے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف کنجوسی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند کہ ایک انسان کنجوس مکھی چوسی بن جائے، اور دوسری طرف فضول خرچی ہے، فضول خرچی بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضول خرچ لوگ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو کنجوسی اور فضول خرچی کے جو درمیان کی چیز ہے اس کو میانہ روی کہتے ہیں. تو عورتوں کو چاہیے اگر بالفرض اللہ نے بہت مال دیا تو میانہ روی کو اختیار کریں، ایسی بن کے رہیں کہ جس میں عاجزی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہو، نہ اتنی کنجوسی کی طرف جائیں کہ وہ اللہ کو ناپسند آئے، نہ اتنی فضول خرچی کی طرف جائیں کہ وہ اللہ کو ناپسند آئے، بلکہ میانہ روی کو اختیار کریں. ہر معاملے میں اس چیز کو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے جب آپ کو اللہ کی نعمت ملے اس وقت اللہ کو یاد کیا کریں، اور اگر آپ کو کسی وقت تیش آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کریں، تو آپ پھر درمیان کے راستے پر رہیں گی. بہادر شاہ ظفر نے ایک قیمتی شعر کہا، کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو عیش کا حال اگر اللہ ہمیں عطا فرما دیں تو ہم اس میں یاد خدا کو نہ چھوڑیں، اور اگر کسی وقت ہم تیش میں آ جائیں تو ہم خوف خدا کو یاد رکھ کے کوئی الٹا کام نہ کریں. تو یہ درمیان کی جو صفت ہے اسے کہتے ہیں میانہ روی. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہتر کام درمیانی چال چلنا ہے، درمیانی رویہ اختیار کرنا ہے. تو آپ ہر کام میں درمیانی رویہ اگر اختیار کریں گی تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گی. یہ اتنی اچھی صفت ہے کہ کوئی حد نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ اتنی میٹھی بنو کہ لوگ ہب ہب کر جائیں، نہ اتنی کڑوی بنو کہ لوگ تھو تھو کر دیں، بلکہ درمیان کی حالت اچھی ہے. اچھے اخلاق ہونے چاہیے کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ پھر اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. کپڑے جوتی کے معاملے میں، دوسرے اخراجات کے معاملے میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں. اکثر یہ دیکھا کہ جب حامل کو اللہ نے خوب مال دیا ہوتا ہے تو پھر عورتیں بھی اس کے اندازوں سے بڑھ کے خرچ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کا مال بے دریغ خرچ کرواتی ہیں. اگر حامل خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے بخوشی، ٹھیک ہے، اس کو آپ پھر خرچ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، لیکن اس خاوند کے مال کو زیادہ سے زیادہ نکلوانا اور ایک فرمائش پر دوسری فرمائش ڈالتے جانا یہ کم عقلی ہوتی ہے. کون عورت ہے جو پیسے کی خاطر خاوند کے دل میں اپنی نفرت پیدا کر لے؟ مگر عورتیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ کئی مرتبہ فقط کپڑے جوتی کے نہ لانے پر خاوند سے جھگڑے کر لیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، اور بلکہ کئی تو ایسی بیوقوف ہوتی ہیں کہ ان کو غصہ ایسی چیزوں کے نہ آنے کی وجہ سے، اور خاوند کئی مرتبہ ان کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تو وہ پھر اس کو روکتی ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہیں اور اپنے اس معاملے کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں کہ اب خاوند کو ہماری ضرورت ہے، ہم انکار کریں گی، یہ تڑپے گا، یہ ترسے گا، منتیں کرے گا، ہم اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں گی اور پھر اپنے مطالبے منوائیں گی. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے، کہ اگر کسی عورت کو اس کا خاوند اپنی طرف بلائے ضرورت کے لیے اور عورت اس کو انکار کر دے تو جب تک وہ اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اب سوچئے اس نے کیا کمایا، ساری رات اگر اس کا خاوند اس سے غصے میں آ کے سو گیا اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں یہ پڑی رہی، اس کو کیا نصیب ہوا؟ پھٹکار پڑے گی اس کی زندگی پر، پھٹکار پڑے گی اس کے چہرے پر. ایسی عورتوں کو چہروں پر پھر نحوست نظر آتی ہے، پھر خامدوں کو دلچسپی بھی نہیں رہتی، پھر بعد میں روتی پھرتی ہیں، خامد ہماری طرف توجہ نہیں کرتا. جب اس نے توجہ کی تھی تو آپ نے آگے سے معاملہ کیا کیا تھا؟ اس لیے کتنی پڑھی لکھی بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں جو اس قسم کا معاملہ کر کے اپنے خامدوں کی توجہ دوسری طرف کر دیتی ہیں. گھر میں اس نے اپنی بیوی کو ایک اپنی طرف بلایا، بیوی نے بے رخی دکھا دی، خامن غصے میں آ کے گھر سے باہر نکلا اور دفتر میں اس کو کسی بد کردار لڑکی نے، فیشن پرست دنیا دار لڑکی نے اس کو مسکرا کر دیکھ کر کہہ دیا، سر آپ کیسے ہیں، آپ کچھ آج پریشان نظر آتے ہیں. تو پھر مرد کے لیے ایسے موقع پہ گناہ میں ملوث ہو جانا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ اب اس گناہ میں خاوند تو ملوث ہوا ہی صحیح، مگر بیوی بھی اس میں برابر کی شریک. یہ گھر میں بیٹھی ہے مگر اس کو اس مرد کے زنا کرنے کا برابر کا گناہ مل رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت اگر اونٹ کے اوپر بھی بیٹھی ہو اور اس کا خامد اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ اونٹ سے نیچے اترے اور اپنے میاں کی ضرورت کو پورا کرے. ایک حدیث میں فرمایا، عورت اگر تنور پہ روٹیاں بھی لگا رہی ہو اور این روٹیاں لگانے کے درمیان میں اس کا خامد اسے اپنی طرف بلائے، اس کو چاہیے کہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر پہلے اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرے، بعد میں کوئی اور کام کرے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تو یہ تعلیمات ہیں. اور آج کل کئی مرتبہ بیوقوفی کی وجہ سے اچھی بڑی سمجھدار بچیاں یہ غلطی کر جاتی ہیں
کہ اپنے معاملے کو ٹول کے طور پہ استعمال کرواتی ہیں اپنے خاوند سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، خواہشات منوانے کے لیے، یہ ہرگز اچھا نہیں۔ منوانے کے لیے عاجزی کا راستہ بہتر راستہ ہے، منت سماجت کا راستہ بہتر راستہ ہے۔ آپ اپنے میاں کو منت سماجت کے ذریعے سے منائیں گی، فقط آپ میاں کو ہی نہیں منائیں گی، اس سے پہلے آپ اپنے رب کو منا لیں گی، تو یہ زیادہ بہتر راستہ اور اچھا راستہ ہے۔ لہذا ہمیشہ اس میں جو ہے اخراجات کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ خاوند کے اوپر خامخواہ کا بوجھ نہ پڑے، اس کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات نہ جائے۔ خاوند کے دل میں اپنی محبت کو سلامت رکھنا عقل مند بیویوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ عورتیں اس لیے خرچہ کرواتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنے عجیب الفاظ ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خاطر بیچاریاں پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج کرتی پھرتی ہیں، اور لوگ تو پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو جہیز میں کچھ بھی نہیں ملتا، لوگ ان پہ بھی تنقیدیں کرتے ہیں، اور جن کو جہیز میں پتہ نہیں ساری دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، لوگ ان پہ بھی تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے، لوگوں کو راضی کرتی پھرو گی تو لوگ تو آپ کو کبھی بھی خوش ہو کے بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اس کی بجائے آپ اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ تو جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ یہ مت سوچا کریں لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ اگر آپ شریعت کے مطابق کام کر رہی ہیں، آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود بخود موافق بنا دیں گے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ دلانا فرماتی ہیں، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، وہ فرماتی تھیں ام المومنین نے کتنی پیاری بات بتائی، وہ فرماتی تھیں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں مخلوق کے دل میں بھی اس بندے کا بغض اور عداوت ڈال دیں گے، اور اگر کوئی بندہ مخلوق کی بجائے اللہ کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والی مخلوق کے دل کو بھی تھوڑے دنوں میں راضی فرما دیں گے۔ تو اصول تو یہی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بے جا رسم و رواج کرنا اور خامخواہ کے پیسے خرچ کرنا نمود و نمائش کے لیے، یہ سب فضولیات ہیں، اس پر گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میانہ روی کو اختیار کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں میانہ روی کی صفت اختیار فرما دے۔ رہ گئی لوگوں کی بات، ان کو تو خدا ہی راضی کرے، ہم آپ ان کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بچوں کو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ گدھا ان کے پاس تھا، اب انہوں نے سوچا کہ ہم گدھے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں گدھے پر سوار ہو گئے، میاں آگے بیٹھا، بیوی پیچھے بیٹھی۔ جب ذرا آگے چلے ایک آدمی نے دیکھ کر کہا، یہ کتنے ظالم ہیں، گدھا ایک ہے، بندے دو اوپر سوار ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، چنانچہ خاوند گدھے سے نیچے اتر گیا، بیوی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دور آگے چلے، کسی نے ان کو دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کیسی عورت ہے، خود سواری پر بیٹھی ہوئی ہے اور میاں زن مرید ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر وہ عورت بھی نیچے اتر آئی، چنانچہ اب میاں اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور آگے چلے، کسی نے دیکھا، وہ کہنے لگا یہ کیسا مرد ہے، خود تو سوار ہے اور بیوی بیچاری کو پیدل چلا رہا ہے۔ چنانچہ خاوند بھی نیچے اتر آیا، دونوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ذرا آگے گئے تو کسی نے دیکھا، وہ کہنے لگے کتنے بیوقوف ہیں، سواری کا جانور بھی ہے اور پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو تب خاوند نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو دنیا تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتی. تو واقعی بات حقیقت میں یہی ہے کہ دنیا کو آپ راضی نہیں کر سکتی. ہاں اپنی طرف سے کوشش کریں مگر دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے پہلے اپنے رب کو راضی کریں, اور حدود شریعت میں رہ کر جتنا مخلوق کو راضی کرتے ہیں اتنا کریں. اگر پھر بھی راضی نہیں ہوتے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود راضی کر دیں گے. لہذا میانہ روی کی زندگی اختیار کرنا یہ بھی ایک بہت ہی اعلیٰ عمل ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرما دے. اور تیسری صفت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا, یہ بھی ایک بڑی صفت ہے. عورتیں عموماً نرم دل ہوتی ہیں, رقیق القلب ہوتی ہیں, ذرا کسی کی تکلیف ہو ان بیچاریوں سے دیکھی نہیں جاتی. ان کو اللہ نے گداز دل دیا ہوتا ہے, تڑپنے والا دل دیا ہوتا ہے, دکھ درد میں شریک ہونے والا دل دیا ہوتا ہے. لہذا یہ دل ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتا, مگر پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ضد بازی میں آ کر جان بوجھ کے دوسروں کے دل دکھاتی ہیں, دوسروں کو سڑاتی پھرتی ہیں. تو یہ چیز پھر بہت بری ہوتی ہے. یہ بگڑی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں جو دوسروں کے دلوں کو دکھ دیں, تکلیف پہنچائیں. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے بندوں پر رحم کھانا سیکھیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر رحم کریں, جتنا کسی کے ساتھ بھلائی کر سکیں ہم اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حال پر خود ہی مہربانیاں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کھانا اور ان کی خدمت کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے, اور ہمیں بھی یہ صفت اپنے اندر اپنانی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ تین باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کو تینوں پسند ہیں. اب ساتھ ہی مختصر آپ کو چند باتیں اور بھی بتاتے جائیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انسان کی گمراہی کے لیے تین باتیں کافی ہوتی ہیں. وہ تین باتیں بھی ذرا سن لیجئے. ایک بات تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص لوگوں کی ایسی برائی کرے جو اپنے اندر موجود ہے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے. تو اگر آپ غور کریں کون سا گناہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں نہیں, لہذا ہم دوسروں کے اندر نہ اس برائی کو تلاش کریں نہ لوگوں کی برائی کریں. اکثر اوقات دیکھا گیا عورتیں جب مل بیٹھتی ہیں تو وقت گزاری کے طور پر آپس میں تذکرے شروع کر دیتی ہیں, اور اس تذکرے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے غیبت کی مرتکب ہوتی ہیں. سن لیجئے, غیبت کہتے ہیں کسی کی ایسی برائی بیان کرنا کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جائے تو وہ اس بات کو برا منائے. تو ایسی بات کرنے کو غیبت کہتے ہیں. آج عورتوں کو اگر آپ سمجھایا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں تو یہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم سچ کہہ رہی ہیں, کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہی. وہ اللہ کی بندی, شریعت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اس کو تو بہتان کہیں گے. آپ سچ بول رہی ہیں, حقیقت بیان کر رہی ہیں, جگہ پیچ پیچھے کر رہی ہیں, اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. تو غیبت ہمیشہ سچی بات جو پیچ پیچھے کی جائے مگر ایسی کہ سننے والا سنے تو اس کو برا لگے کہ میری یہ بات کیوں کی گئی, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور یہ غیبت آج کل بہت عام ہو گئی ہے. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے اور برا گناہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم کسی تھرڈ پرسن کا تذکرہ کرنے سے ہی بچیں. آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں, اگر کسی سے بات کرنی ہے یا اپنی بات کریں یا اس کی بات سنیں, اور کسی تیسرے کی بات کرنے سے تو پرہیز ہی کریں، چونکہ اکثر اوقات یہ باتیں غیبت بن جاتی ہیں اور سنی سنائی باتوں پہ بھی دھیان نہ دیا کریں۔ لیس الخبر کالمعائنتی، سنی ہوئی باتیں اور آنکھ سے دیکھی بات ایک جیسی تو نہیں ہوتی، اس لیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی باتیں کرتا پھرے۔ اور عورتوں میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے، ایک کے پاس کوئی راز ہو اگرچہ کیسا ہی ہو تو وہ دوسری کو بتائے گی اور بتا کر کہے گی دیکھنا میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ کسی کو بتانا، پھر وہ بات دوسری عورت تیسری کو بتاتی ہے اور کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا، اور یوں ایک ایک کر کے یہ بات بتاتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے، اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے، ہر عورت دوسری کو کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا۔ اور یہ اسی طرح یہ ایک بری عادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی برائی کوئی بھی نہ ڈھونڈیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہو، ہمیں ڈھونڈنی ہے برائی تو اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، اپنے نفس پہ نظر ڈال کے دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ نظر آ جائیں گے، کیا کیا خطائیں نظر آ جائیں گی، کیا کیا برائیاں نظر آ جائیں گی، ہمیں باہر کی کیا پڑی۔ اس لیے کسی نے کہا تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، ہمارا اپنا کام بگڑا پڑا ہے، اندر کے خانے میں چراغ گل ہو چکے، دل کی بستی میں سیاہی آ چکی، اندر گناہوں کی ظلمت نے دل کو سیاہ کر دیا، اندر گناہوں کی بدبو آئے رہی ہے اور ہم دوسروں پہ نگاہیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آج انسان کی گردن تنی رہتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پہ پڑتی ہیں، وہ دوسروں کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اے کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ آنکھیں بند ہو جاتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب ہیں۔ یہی تھوڑی دیر ہم بیٹھ کے مراقبہ کر لیتے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جاتے۔ لہذا دوسروں میں برائیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی برائیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو اللہ جو انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسروں کے اندر ایسی برائی ڈھونڈے جو اپنے اندر موجود ہو۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ لوگوں کے اندر وہ عیب ڈھونڈنا جو اپنے اندر موجود ہوں یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچانا تو یہ چیز گمراہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، اس لیے کہ بیماریوں میں سے سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، اس لیے آج ہم دوسرے کا دل دکھائیں گے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی دل دکھایا جائے۔ اللہ تعالی ہماری شکل دیکھنا ہی گوارا نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں جہنم میں الٹا منہ کر کے نیچے ڈلوا دیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور دوسروں کے عیب لوگوں میں بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستونوں کے ساتھ بندھوا دیں گے، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور انسان کے دل کے اوپر جا کر لگیں گے۔ نار اللہ الموقدا التی تطلع علی الافئدہ، مفسرین نے لکھا یہ انگارے اس کے دل پر کیوں پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے دل دکھائے، آج اس کے دل کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا۔ آج اگر کوئی عورت دوسرے کا دل باتوں سے جلا رہی ہے تو پھر یاد رکھنا وہ مالک الملک ایک دن تیرے دل کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے، تو اس دن سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس دن اللہ تعالی کے سامنے شرمندگی برداشت کرنی پڑے۔ اللہ والے وہ تو جانوروں کو بھی دکھ نہیں پہنچاتے، انسان تو پھر انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، بھوکا پیاسا رکھا، بلی مر گئی، اس کے بھوکا پیاسا مارنے پر اللہ نے اس کے سب نیک اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اگر ایک بلی کو تکلیف پہنچائی جائے تو انسان کے عملوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی جانور کا دل خوش کر دیا جائے اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدگردار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، جس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، جس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھ رحمت کی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، جس کے جسم سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ کی اس بدبو سے تنگ ہو جائیں گے، وہ گندی عورت جو ہے بنی اسرائیل کی کہیں جا رہی تھی، مگر اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، قریب ایک کنواں تھا، اس عورت نے اپنے دوپٹے کے ایک طرف اپنے جوتے کو باندھا جیسے بند جوتے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا۔ چند بار ایسا کرنے سے جب کتے کی پیاس بجھ گئی تو اس نے خوشی میں آ کر آواز نکالی، اس کی آواز نکلتے ہی اللہ نے اس بد کردار عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو دیکھیے، اگر ہم جانوروں پر رحم کھائیں تو اللہ جنتیں عطا فرما دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم انسانوں کے دل خوش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر جو ہے قیامت کے دن اکرام عطا فرمائیں گے۔ لہذا آج کی اس محفل میں عورتیں اپنے دل میں یہ عہد کریں، آج کے بعد ہم اپنے میاں کا دل خوش رکھیں گی، آج کے بعد ہم اپنے ساس سسر کا دل خوش رکھیں گی، نندوں کے دل کو خوش رکھیں گی، اپنی والدہ والد کے دل کو خوش رکھیں گی، بہن بھائیوں کے دلوں کو خوش رکھیں گی، مسلمان عورتوں کے دلوں کو خوش رکھیں گی، اپنے بچوں کے دلوں کو خوش رکھیں گی، آپ ان کے دل خوش کریں گی، خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا دل خوش کریں گے، نور کے ممبروں پر آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کو جنت میں آپ کے محل کے اندر ملکہ بنا کر بھیجیں گے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما۔ اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح فرما۔ اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح فرما۔ اللہ جب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر گناہ کی ظلمت نظر آتی ہے۔ اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہماری ظلمتوں کو اللہ نور سے بدل دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ
اس ماہ اس مبارک مہینے میں ہماری یہاں حاضری قبول فرما لیجئے. اللہ ہم نے آج تک آپ کے بندوں کے جتنے دل دکھائے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہم آپ کے بندوں کے لیے ببال جان بنے رہے. اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور آئندہ زندگی گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. اور اللہ جتنے بھی مستورات یہاں موجود ہیں اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے. اور ان کے دلوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے مالک آپ کی یہ بندیاں آپ کے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں. اللہ یہ اپنے دل کا غم اور دکھ کس کو جا کر بتائیں, اپنے دل کے راز کس کے سامنے کھولیں. آپ اسی نوں کے بھید جاننے والے ہیں. آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, ان کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے, ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللہ ان کے دنوں کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا, اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ یہ آپ کی بندیاں چل کے آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہیں, معافیاں مانگتی ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. آج کی اس محفل میں اللہ سب کی توبہ قبول فرما لیجئے اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لیجئے. اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا